بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومن، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر سحر اردو ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ مختلف ریکارڈڈ پروگرام بھی موجود ہیں، جن میں ٹاک شوز بھی ہیں، سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف پروگرام، نیز ڈراما سیریلز اور دستاویزی فلمیں بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں سحر ٹی وی کے لائیو یا ریکارڈڈ پروگرام یا ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام سننا یا دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمن اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے کچھ اسکولوں میں طالبات کو زہریلی گیس سے مسموم کرنے کے اقدامات کو ایک سنگین اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تہران کے ساتھ ہونے والے اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کر سکتے. ہندوستان میں حزب اختلاف کے اہم رہنماؤں نے وزیراعظم مودی کے نام مشترکہ خط تحریر کیا ہے. یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے صوبہ المہرہ میں امریکی، برطانوی اور سعودی فوجیوں کی موجودگی کو کھلی جارحیت قرار دیا ہے. اور فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ غاصب سنی فوجیوں نے شہر اریحا میں اکبا جبر کیمپ کو اپنی جہریت کا نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پودے لگانے کی تقریب کے موقع پر اپنی گفتگو میں اسکولی طالبات کو زہریلی گیس سے مسموم کیے جانے کا واقعات کا ذکر کیا اور تاکید فرمائی کہ حکام اور پولیس اور انٹیلیجنس کے ادارے ان واقعات کے پس پردہ عوامل اور مقاصد کا پوری سنجیدگی کے ساتھ پتہ لگائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اقدام سنگین جرم ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان واقعات میں اگر کچھ لوگ ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے محرکات اور ان واقعات کے ذمہ داروں کا پتہ لگا کر انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. رہبر انقلاب اسلامی نے ان واقعات کو معاشرے کے انتہائی معصوم عناصر یعنی بچوں کے خلاف جرم اور معاشرے اور گھر والوں کے لیے تشویش اور نفسیاتی پریشانی کا باعث قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس سنگین جرم کے مرتکب پائے جائیں گے انہیں کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ نشان عبرت بن سکے. ایران کی وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سفارتکاری کے راستے پر گامزن تھا اور اس پر قائم رہے گا کہا کہ تہران امید کرتا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں آئی اے اے صرف اپنی فنی ذمہ داریوں پر ہی عمل کرے گی. وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنی پریس بریفنگ میں ایٹمی تنصیبات پر فوجی حملے اور اس سلسلے میں سیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے رد عمل نیز قرارداد 533 کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی حکومت ایرانی عوام کے قانونی اور مسلمہ حقوق کے دفاع اور تحفظ کے لیے تمام سیاسی اور قانونی توانائیوں نیز بین الاقوامی دائرہ کار میں موجود تمام مواقع من جملہ آئی اے اے کے قوانین سے استفادہ کرے گی. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور توانائیوں کی حفاظت بھی اسی طرح سے کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئی اے اے سبھی رکن ملکوں من جملہ ایران کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں رکھتی ہے ان کے پیش نظر وہ رکن ملکوں کے ایٹمی حقوق کی حفاظت اور دفاع میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے بورڈ آف گورنرز کے آج کے اجلاس اور ایجنسی کے سربراہ کے دورے تہران کی پوچھے گئے ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ بورڈ آف گورنرز کا آج کا اجلاس صرف ایران کے ایٹمی پروگرام یا گروسی کے دورے تہران کی تفصیلات اور رپورٹ کے بارے میں نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سبھی رکن ملکوں من جملہ ایران کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ رافائل گروسی کا دورہ تہران دو طرفہ تعاون کی راہ میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. ادھر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تہران کے ساتھ ہونے والے اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئی اے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے پیر کو بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو گیا ہے جس سے ایجنسی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے عمل کو جاری رکھ سکے گی. انہوں نے کہا کہ وہ ایران کی جانب سے دی گئی اس ضمانت کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں ایران نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کی سرگرمیوں کو زیادہ انجام دینے کے لیے تیار ہے. رافائل گروسی نے کہا کہ دونوں ہی فریق اس بات کو درک کرتے ہیں کہ مثبت تعاون ایجنسی کے رکن ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے اور این پی ٹی کے دائرے میں ایران کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل کیے جانے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر دی جائے گی. ایجنسی کے سربراہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 کی بنیاد پر ایران میں ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ کے بارے میں کہا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایجنسی گزشتہ 2 برس سے ایران کی سینٹری فیوج مشینوں، ہیوی واٹر اور یو او سی کی پیداوار اور ذخیرے کے بارے میں نگرانی نہیں کر سکی. ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سنیچر کو ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ایجنسی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ نگرانی کا اپنا عمل جاری رکھ سکتی ہے اور یہ اتفاق رائے بہت ہی اہم ہے. آئیے یہ کہ سربراہ نے ایران کے اعلی سطح کے عہدیداروں کی طرف سے نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ میں مشترکہ بیان کی بنیاد پر بے صبری کے ساتھ ایران کے ساتھ فنی معاملات پر مذاکرات شروع ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اہم کام ہیں جو انجام دینے ہیں. قابل ذکر ہے اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں اور معاہدے کے مطابق عمل نہ کیے جانے کے بعد جوابی اقدام کے طور پر بعض اقدامات انجام دیے تاکہ معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے توازن برقرار ہو سکے. ایران نے بارہا اعلان کیا کہ مقابل فریقوں کی جانب سے معاہدے کی مکمل پابندی کی صورت میں اس کے جوابی اقدامات واپس لیے جا سکتے ہیں. ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی تیار کردہ 9 دواؤں اور دواؤں میں استعمال ہونے والے مواد کی رونمائی کی گئی. ان دواؤں میں اے ایل ایس کی بیماری میں استعمال ہونے والی وہ میڈیسن جو ایمرجنسی کی حالت میں بی پی کو کنٹرول کرنے والا انجیکشن بنانے میں کام آتی ہے اس کو آج اس کی رونمائی کی گئی. جبکہ 5 دیگر دواؤں کے ایسے باثر مواد کی رونمائی بھی کی گئی جو ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی تیار کردہ ہیں جس میں ڈولوکسٹرائن، ایمولوڈائن، بائیسوپرولول، پریلوکائن اور کیٹرولاک شامل ہیں. واضح ہے کہ ایران کے ماہر جوان سائنسدانوں نے حالیہ برسوں کے دوران ملک میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی پیداوار کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کے سابق صدر اور پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کر سکتے. پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے وہاڑی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یو ٹرن لینا عمران کی خصلت ہے. انہوں نے سابق وزیراعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ملک کے تمام اداروں کو فروخت کر دینا چاہتے تھے لیکن مخلوط حکومت نے آ کر ملک کو بچا لیا. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے, عمران خان بقول ان کے غیر سیاسی شخص ہے, ان سے بات نہیں کر سکتے. آصف زرداری نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے بارے میں کہا کہ کسی بھی معاملے میں عمران خان کو گرفتار کرنا وزیر داخلہ کا اختیار ہے. پاکستان میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ایک ٹرک پر خودکش دہشت گردانہ حملے میں تقریباً 2 درجن افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ خودکش دہشت گردانہ حملہ صوبہ بلوچستان کے علاقے بولان میں ہوا. سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس خودکش دہشت گردانہ حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 9 اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہوئے. پولیس کے ایک اعلی عہدیدار نے دھماکے میں 9 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا. رپورٹ کے مطابق بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار سبی میلے میں ڈیوٹی دینے کے بعد ایک ٹرک کے ذریعے کوئٹہ واپس جا رہے تھے کہ بولان میں اس پر خودکش حملہ کیا گیا. دھماکے سے بلوچستان کانسٹیبلری کا ٹرک الٹ گیا. پولیس ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے 13 اہلکاروں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے, جس کے پیش نظر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے آج توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے. اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت میں عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی, جس کی سماعت آج صبح ہی مکمل کر کے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. تازہ رپورٹ کے مطابق عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے, جس میں عمران خان کے وکیل کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے اپیل خارج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف کے اہم رہنماؤں نے وزیراعظم مودی کے نام مشترکہ خط میں اپوزیشن کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے نام حزب اختلاف کے مشترکہ خط پر دستخط کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ, ریاست مغرب بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی, نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پورا, دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال, شیو سینا کے لیڈر ادھو ٹھاکرے, پنجاب کے وزیر اعلی بھگوت مان سنگھ, سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو, راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر تیجسوی یادو اور بھارتی راشٹریہ سمیتی کے صدر چندر شیکھر راؤ کے نام شامل ہیں. اس خط میں الزام لگائے گئے 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک زیادہ تر حزب اختلاف کے لیڈروں پر مقدمات قائم کیے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا, جبکہ تفتیشی ایجنسیوں نے ان لیڈروں کے ساتھ نرمی برتی ہے جو بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے. اس خط میں مطالبہ کیا گیا کہ حزب اختلاف کے لیڈروں کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال فوری طور پر روکا جائے. یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے صوبہ المہرہ میں امریکی, برطانوی اور سعودی فوجیوں کی موجودگی کو کھلی جارحیت اور یمن کے قومی اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے. امریکہ کے 5ویں بیڑے کے کمانڈر براڈ کوپر اور یمن میں امریکی سفیر نے عمان کی سرحد سے ملنے والے یمنی صوبے المہرہ کا دورہ کیا ہے. اور فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے شہر ریحا میں عقبا جبر کیمپ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع شہر ریحا میں عقبا کیمپ پر حملہ کیا اور فلسطینی قیدی ماہر شرون کے مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا. ان ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 13 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا. جمعرات اور جمعے کو بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا اور 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا. اس جارحیت کے دوران قلقیلیہ کے مشرق میں واقع ازون علاقے میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے. حالیہ دنوں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر، تیری حمد پاک میں ہم نوا، یہ زمین جلوگر ہے نظام شمسی، جو جلوگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خان، ہے ظہور تیرا یہ برملا،
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروردگار عالم کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب علماء کرام اور فلاسفہ حضرات نے تعین کیے ہیں اس پر گفتگو کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کا اقرار ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے، اور توحید کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے اور توحید عبادی ہے۔ ان تمام کی تفصیل پچھلے پروگراموں میں گزر چکی ہے۔ اب علماء کرام پروردگار عالم کی ذات کے لیے کچھ صفات کے قائل ہیں۔ صفات کا مجموعہ دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور دوسری صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے، اور صفات سلبیہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ہونا پروردگار عالم کی ذات میں محال ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا حصہ صفات ثبوتیہ پر مشتمل ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کون کون سی صفات ہیں صفات ثبوتیہ، اور ان پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریۂ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے۔ اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے۔ توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے، تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں، ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے، تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں، جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں، یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں۔ لہذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات، توحید یعنی اللہ کو ماننا، تو ماننے کے مختلف درجات ہیں۔ جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے، نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے، کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہے، اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہے۔ بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر، لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں۔ یہ توحید کے درجات، یعنی اللہ کی وحدانیت، ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے، تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے۔ توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں. چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، ماسیو اللہ جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں. اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے. اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے. گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے. ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے. ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم محدود ہیں. اور علم یعنی کسی چیز پر احاطہ کرنا. علم جب انسان کسی چیز پر علمی اور آگاہانہ احاطہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے. محدود شے کبھی بھی لامحدود شے پر آگاہی کے لحاظ سے احاطہ اور تسلط پیدا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، محال ہے. لہذا ہم انسان اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے. لیکن ہم اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی عقل و فہم کی حد تک بعض صفات کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی شناخت انہی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان صفات کا جاننا عقیدہ توحید کو کامل کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. لہذا اللہ کی بعض اہم صفات جیسے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی زندگی، حیات، اختیار اور ارادہ، محبت اور ان جیسی بعض دیگر صفات جیسے حکمت اور اللہ کی عدالت وغیرہ ہیں، ان سے آشنائی نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ اسلام کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے اور انسانی زندگی بھی درست طور پر باہدف اور بامانہ ہو. لہذا اللہ کی صفات کی طرف بھی ہم آئندہ چند لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر ہم بہتر اسلام سمجھ سکیں.
جی ناظرین، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے، جنہیں صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، یعنی پروردگار عالم کی ذات میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے جن کی گفتگو جاری ہے، اور یہ صفات پروردگار عالم کی ذات سے الگ نہیں ہے. جیسے پروردگار عالم کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا ارادہ و عزم اس کی ذات کا حصہ ہے، اور اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. آئیے اس بارے میں مزید گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی، کہ اور کون کون سی صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں، اور ان کا عقیدہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے.
عقیدہ توحید اسلامی نظریات اور اعتقادات میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ خالق یعنی اللہ ایک اور فقط ایک ہے. عقیدہ توحید کے اس کے بعد کچھ مراحل اور مراتب ہیں، چونکہ اللہ کو ایک ماننا مختلف درجات میں مکمل ہوتا ہے، جس کی بحثیں گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی۔ اور بات یہاں پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات و کمالات کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان مخلوقات میں، ان بے شمار مخلوقات میں جتنی بھی خوبیاں، کمالات اور صفات موجود ہیں، ان سب کا مالک خدا ہے۔ خدا کی صفات لامحدود ہیں۔ انسان ان تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ انسان محدود ہے اور وہ صفات لامحدود ہیں۔ لیکن اللہ سے بہتر آشنائی کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا انسان کے ساتھ ایک مسلسل تعلق ہے، تو اس لیے اللہ کا بہتر تعارف ہونے کے لیے بعض صفات کو جاننا ضروری ہے، گرچہ ہم ان صفات کو بھی ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی عقل و فہم کی حد تک ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان صفات سے آشنا ہونا ضروری اور نہایت مفید ہے۔ اللہ میں بے شمار صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ میں کوئی بھی نقص، عیب اور محدودیت نہیں پائی جاتی، چونکہ نقص اور محدودیت کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے لامحدود نہیں ہے۔ چونکہ جب نقص ہوگا، جب عیب ہوگا، یعنی کوئی چیز، کوئی کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تبھی تو وہ نقص کہلاتا ہے۔ کسی کوالٹی کا نہ ہونا نقص کہلاتا ہے، کسی خوبی کا نہ ہونا عیب کہلاتا ہے، کسی کمال کا نہ ہونا محدودیت کہلاتا ہے۔ تو اگر خدا میں، اللہ میں کوئی نقص و عیب اور محدودیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدود نہیں ہے، اور جب لامحدود نہ ہو تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے خدا لازمی لامحدود ہیں۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات لامحدود حد میں موجود ہیں، اور خدا کی ذات میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب اور کوئی بھی محدودیت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کو دو اصطلاحات دی گئی ہیں۔ خدا کے اندر تمام خوبیوں کی موجودگی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ساری اچھی صفات، وہ سارے کمالات جو خدا کی ذات میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں، اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور وہ سارے نقائص، وہ سارے عیوب اور وہ ساری محدودیتیں جو اللہ میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات سے سلب ہیں، جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اس لحاظ سے علماء، اسلامی علماء، اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض صفات کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور بعض صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ثابت ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اور وہ سارے عیوب، وہ سارے نقائص، وہ ساری محدودیتیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیاں بے شمار ہیں خدا کی، چونکہ خدا کے کمالات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صفات کو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ اہم صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کا جاننا ضروری اور نہایت مفید ہے. کچھ صفات کو، یعنی اسلامی اعتقادات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں کچھ صفات آتی ہیں، لیکن ان سے مراد یہ نہیں کہ فقط یہی صفات اللہ میں موجود ہیں، نہ، وہ فقط اشارتاً اور تعارفی مرحلے کے لیے ہیں، وگرنہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اور اسی طرح کچھ صفات کو صفات سلبیہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی چند عیب اللہ میں نہیں ہے، نہ، جو بھی صفت عیب کو دکھائے، جو بھی صفت سلب اور نقص و عیب کو، محدودیت کو دکھائے، وہ ہر صفت اللہ میں موجود نہیں ہے، ویسی کوئی بھی صفت اللہ میں موجود نہیں. لہذا اللہ کے ثبوتی صفات بے شمار ہیں اور اللہ کے سلبی صفات بھی بے شمار ہیں. لیکن تعارف کے لیے چند صفات کو بیان کیا جاتا ہے صفات ثبوتیہ کے ذہن میں. کچھ صفات بیان ہوتی ہیں، کچھ اہم ترین صفات، اور اسی طرح صفات سلبیہ کے ذہن میں بھی کچھ اہم صفات بیان ہوتی ہیں، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ نقائص اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں. پس صفات ثبوتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صفات کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے. ان میں سے ایک اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ایک ثبوتی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ نادان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت محدود نہیں، اللہ کا علم بھی محدود نہیں، اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس کا علم مخلوق ہونے کے تابع نہیں، بلکہ خلق ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، پوری مکمل جزئیات کے ساتھ اس شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، گرچہ ابھی تک وہ شے خلق نہیں ہوئی، اور جب خلق ہو جائے تب بھی علم رکھتا ہے، اور خلق کر کے جا اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے. خدا کا علم لامحدود ہے. اللہ کی دوسری ثبوتی صفت جو اللہ میں، وہ کمال جو اللہ میں پایا جاتا ہے جسے صفت ثبوتی کہتے ہیں، وہ قدرت ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس لامحدود طاقت اور قدرت ہے، وہ ہر کام ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے. پہلی صفت یعنی عالم، دوسری صفت قادر. تیسری صفت جو ثبوتی صفت کے ضمن میں بیان ہوتی ہے، وہ اللہ کی حیات ہے. اللہ زندگی بھی رکھتا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کوئی مردہ شے نہیں ہے. جو چیز بھی علم رکھتی ہو اور طاقت رکھتی ہو، اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی شے انجام دے سکے، اسے وہ ضرور زندہ بھی ہوتی ہے. اللہ زندہ ہے. صفت ثبوتی میں چوتھی صفت جو اہم صفت ہے، وہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے. اللہ صاحب ارادہ و اختیار ہے. کوئی بھی شے اللہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہستی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی مثل و مانند کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کر سکے. اللہ اپنے کاموں میں مکمل طور پر صاحب ارادہ و اختیار ہے، اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے. یہ چوتھی صفت جو صفات ثبوتیہ میں بیان ہوتی ہے. یہ چند اہم صفات ہیں، وگرنہ اللہ کی ثبوتی صفات، اللہ کی کمالات بے شمار ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. صفات ثبوتیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہیں اور اس کی ذات کا حصہ ہیں اور عین ذات ہیں. اگلے پروگرام میں ہم پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کے بارے میں بات کریں گے, یعنی وہ صفات کے جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود نہیں ہیں اور ان کا ہونا اس کی ذات میں محال ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.